حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے دوران بارگاہ اقدس میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور میری طرح محترم اور مکرم ہے؟ جواب ملا، خاتمیت کے لوگ، یعنی آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے امت محمدی کی دوسری تمام قوموں پر برتری کا راز جاننا چاہا تو آواز آئی، امت محمدی کو میں نے 10 خصوصیات سمیت ان کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے دوسری امتوں پر عظمت و برتری عطا کی ہے۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں۔ میں اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ نے آغاز میں اس پروگرام کے دعائے فرج سنی، واقعاً بڑی عظیم دعا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے جو امام ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رمضان میں روزے جمعہ، چونکہ یہ جمعہ وہ ہے جس دن ہمارے زمانے کے امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور ایک حدیث کے ذیل میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ذیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کس طریقے سے اس پروگرام کو بہتر بنانے میں ہمارا تعاون فرما رہے ہیں، جناب بشیر احمد صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے بھی سلام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمارا تعاون فرما رہے ہیں۔
اور جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعا ہمیں آج کے دور میں اپنے امام کو، اور کسی بھی دور میں اپنے امام کو بھولنا نہیں چاہیے، تو اس سے پہلے کہ آغاز ہو جائے میں بھی ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جی ناظرین، آپ کو بھی میری طرف سے سلام، اور ان ایام کی مناسبت سے دوبارہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دلی تمنا ہماری ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, خاص کر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ہمیں بھولنا نہیں. اور جیسا کہ کفایت صاحب نے ابھی یہاں پہ عرض کیا آپ سب ناظرین کی خدمت میں, کہ اپنے امام کو نہیں بھولنا چاہیے, واقعاً ہمیں اپنے امام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور سب سے اہم عبادت ان روزوں میں اور ان ایام میں یہی ہے کہ اپنے امام کو ہم یاد کریں دعائے فرج کے ذریعے سے, انہیں درود اور سلام بھیج کے. تو کفایت صاحب کیوں نہ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے, اور اس سے پہلے اگر کوئی چیز آپ بیان فرمانا چاہیں.
میں ایک چیز ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا, ناظرین ہماری گفتگو مہمان خدا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم چل رہی ہے, اور ہم خاص طور پر جو اخلاقی موضوعات ہیں ان کے سامنے, ان کے اوپر آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کر رہے ہیں, اور آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے بڑا اہم موضوع ہے, وہ ہے تزکیہ نفس, اپنے نفس کی اصلاح, اپنے نفس کو ہم پیسے کیسے پاک بنا سکتے ہیں.
اور یہ بہترین
بے شک یہ مہینہ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, اصلاح نفس کا مہینہ ہے. اگر اس میں ہم نے اپنے نفس کو پاک نہیں بنایا تو پھر پورے سال ہم اپنے نفس کو پاک نہیں بنا سکتے ناظرین. تو اس موضوع پر ہم اپنے مہمان سے گفتگو شروع کریں گے, لیکن آپ اجازت دیجیے ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کریں گے. اور جیسے ہم بزرگان کے اقوال سنتے آئے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں, آج پھر کسی بزرگ کا کوئی قول اور کوئی نورانی کلام سنیں گے, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.
رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں, ماہ رمضان المبارک کا آغاز در حقیقت مسلمانوں کے لیے موسم بہاراں کی آمد ہے. اس مبارک مہینے کا آغاز مسلمانوں کی عید ہے, جس پر انہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے اور اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ مستفیض ہونے کی سفارش کرنا چاہیے. یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومنین اور وہی افراد ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں جو اس مہمان کے قابل ہیں.
ناظرین مہمان خدا میں پھر سے آپ کو خیر مقدم عرض کرتے, اور جیسا کہ آپ نے ابھی نورانی کلام سنا, رہبر معظم انقلاب کی طرف سے جو کلام یہاں پہ بیان کیا گیا, واقعاً ایک دوسرے کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی ہاں, آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
ایک بہت اہم نقطے کی طرف مقام معظم رہبری نے اشارہ فرمایا ہے, وہ یہ کہ دیکھیے جو سال شروع ہوتا ہے
بالکل
ہر صنف کا ایک خاص وقت ہے جس سے سال شروع کرتے ہیں. مثلاً جو سال تحصیلی ہے, جو اسٹوڈینٹس ہیں طالب علم ہیں, ان کا سال کسی خاص وقت سے شروع ہوتا ہے, مثلاً جنوری سے شروع ہوتا ہے, دسمبر پہ ختم ہوتا ہے مثلاً, چونکہ سال دوسری جگہوں پہ یعنی فرق بھی کرتے ہیں مختلف. یا مثلاً جو کسان ہیں ان کا سال کب سے شروع ہوتا ہے, جب ان کا سال ختم ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا کھویا کتنا پایا ہے. اور جو سالک اللہ ہیں, جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. وہ رمضان سے رمضان تک حساب کرتے ہیں کہ اس رمضان سے ہم نے گزشتہ رمضان میں اس سے لے کے اب تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. واقعاً بڑا عظیم جملہ تھا. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. جی مولانا, السلام علیکم.
اگر میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام قبول کیجیے. بہت شکریہ.
جی قبلہ, جیسے کہ میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی اصلاح نفس, تزکیہ نفس, تہذیب نفس کے اوپر. بڑا اہم موضوع ہے. تو میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس سے تہذیب نفس یا تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے, اور پھر یہ اس کے ساتھ ضمناً یعنی قرآن اور احادیث میں اس کی اتنی تاکید کیوں ہوئی ہے, اور مثلاً کس حد تک تاکیدات موجود ہیں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے بارے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. سیما بقیۃ اللہ التی لا تخلو من العترۃ الہادیہ بہم نتولى ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا, آج موضوع ہمارا تزکیہ نفس ہے, اور ماہ مبارک رمضان ہے, اور بہترین موقع ہے تزکیہ نفس کا. اور اصولی طور پر قرآن و سنت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بعثت انبیاء میں یہ مقصد نظر آتا ہے.
بے شک, یعنی خداوند عالم نے جو انبیاء کو بھیجا ہے
تو صرف اسی کے لیے,
یعنی ایک سبب یہ بھی ہے,
اہداف بعثت میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے. جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے,
جی بے شک,
کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, آیات کی تلاوت کے ساتھ پوری آیت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہمارے جو نا معاشرے میں صبح و شام قرآن پڑھنے والے، خصوصاً ماہ مبارک میں اشارہ کافی ہوتا ہے روزہ داروں کے لیے.
تو میں اپنے نماز جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، آیت سنی ہوگی،
سنی ہے، تو اس لیے میں جو نا اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ وہ یزکیہم، تو رسول کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرے. اور احادیث بھی ہیں. امام خمینی کا اس سلسلے میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ انبیاء آئے انسان سازی کے لیے. جو شکل و صورت میں انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن انسانیت اس وقت ان کی کامل ہو سکتی ہے، یا انسانیت کے طریقے اور آداب اس وقت وہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب انبیاء کی رہنمائی ہو.
یہ عجیب، یعنی بہت ہی اہم نقطہ ہے. کوئی آتا ہے گاڑی بنانے کے لیے، کوئی آتا ہے بلڈنگ بنانے کے لیے. بہت اہم نقطہ بیان کیا یہاں پہ امام نے کہ انبیاء آئے کس کے لیے؟
انسان بنانے
کے لیے، جو شکل و صورت میں انسان نظر آتے ہیں. لیکن آپ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیے، انسان جب خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، خواہش نفس کا غلام ہو جاتا ہے اور تزکیہ نفس سے عاری ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی رکنے کی.
بے شک
یہ غلام بنتا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی اس کو چیزیں مل جائے یہ کبھی کافی نہیں سمجھتا ہے.
بالکل
اس کو کسی حد پر بس نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے، بس
نہیں کرتا، تناد نہیں ہوتی. بالکل اس کی خواہشات بڑھتی
جاتا ہے، ہر چیز اسے ملے.
بالکل بالکل، یعنی اگر مال و دولت کے پیچھے جائے تو کبھی بس نہیں کرے گا، اقتدار کی لالچ کرے تو بھی، یعنی تخت کی اتنی لالچ ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی حکومت، یعنی پورے ملک بھی اس کو دیے جائیں تو بھی وہ کافی نہیں سمجھے. وہاں پر کوشش کرے گا کہ کہکشان میں بھی اگر کوئی مخلوق رہتی ہے تو میرا اقتدار ان پہ چلے. تو درندگی کے اعتبار سے بھی ظلم کرنے آتا ہے تو کبھی ظلم میں بھی رکتا نہیں ہے، میں نے بہت ظلم کیا، یہ اچھی بات نہیں. نہیں، فرماتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں رہتی ہے. اور وہ حالانکہ، توجہ کیجئے گا کہ حالانکہ درندہ، جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، اس کی حد ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے اور اسے ایک شکار کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو شکار تو کرتا ہے اپنی درندگی کے ساتھ، اور شکار کیا مثلا ہرن کا شکار کیا یا جو ہے نا جس چیز کا بھی اس نے شکار کر لیا ہے، تو اس کے بعد شکار کرنے کے بعد ہرن کا اتنا ہی لیتا ہے جتنا وہ ایک وقت کے لیے سیر ہو جاتا ہے، اس وقت رک جاتا ہے.
بالکل بالکل.
لیکن برخلاف انسان کے
ایسا نہیں ہے،
وہ نہیں، وہ کبھی نہیں رکتا ہے. تو جو شکل و صورت میں انسان نظر آتے ہیں، اگر ان کی رہنمائی معصوم ہستیوں کے ذریعے نہ ہوتی تو یہ رہنمائی نہیں پا سکتا تھا. اس لیے قرار دیا بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ کہ تزکیہ نفس ہو جائے انسان کی.
بالکل، بڑی اچھی بات کہی ہے ابھی قبلہ نے. یہاں ایک مجھے مثال یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو. ہٹلر نے جس وقت اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر ظلم کیا، تو ایک فقیر کے پاس پہنچا، اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کو بلا کے لایا جائے. فقیر نے کہا کہ یہ تو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ ہٹلر نے کہا یہ کیا کہتا ہے، پوری دنیا میں میری حکومت ہے. اس نے کہا اس کی وضاحت کرو کہ کیسے میں تمہارے غلام کا غلام ہوں. کہا دیکھو تم اپنے نفس کے غلام ہو، اس لیے کہ پوری کائنات تم نے فتح کی ہے تاکہ تمہارا اقتدار اس کے اوپر رہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا، اور جو نفس ہے وہ میرا غلام
میرا غلام ہے، لہذا
تو تم میرے غلام کے بھی غلام ہو، میں تمہاری بات کیسے سن سکتا ہوں؟
جی
تو وہی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ انسان اگر
خواہشات
کو کنٹرول میں نہ لائے تو اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں.
جی تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ پس انبیاء علیہ السلام آئے اس مقصد کے لیے انسانوں کو اس کی حقیقت بتلا دیں کہ تمہاری حقیقت بلند ہے، ارفع ہے، پس نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان روئے زمین پر خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، کس چیز میں؟
بالکل،
انسان تو محتاج ہے خداوند متعال کا. پس وہ اوصاف جو خداوند متعال کے ہیں، وہ اوصاف اپنانے کی کوشش کرے بے نیازی کی طرف، عزت کی طرف اور کمال کی طرف، اس لیے کہ خدا وند متعال کمال مطلق ہے، تو انسان کو بھی اس کمال کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا وند متعال اللہ الصمد ہے، تو انسان کو بھی بے نیاز ہونا چاہیے، یعنی قناعت کرے اور بے نیازی کی طرف جائے. اور یہ ساری چیزیں جو پردگار عالم، مطلب یہ کہ خدا معین ہے، مدد کرنے والا ہے، تو اس میں بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی اعانت کریں، نہ کہ دوسروں کے اوپر ظلم کریں. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں آپ، جو نا پوری دنیا میں جو اقتدار کے لالچی ہیں وہ کسی چیز پر لوگوں کے عوام کے حقوق پہ, حتیٰ اپنے عوام کو بھی معاف نہیں کرتے. جیسے کہ ہمارے سامنے ہمسایہ ملک ہے, ہم فلسطین کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس وقت تو مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان اقتدار کے نشے میں جو غافل ہو گئے ہیں, ان میں یہاں تک کہ جو جنہوں نے اقتدار بخشا ہے انہیں عوام کو پر اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اس ماہ مبارک میں اس بات کی طرف تذکر بھی دیا جائے کہ جہاں پر بعثت انبیاء اور تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے, تو جب ہم یعنی قرآن کو مانتے ہیں, تمام یعنی ادیان کے آسمانی کتابوں کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے, ان تمام کی روشنی میں یہ ہے کہ رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اور یعنی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں, تو ان سب کے سامنے ایک مسلمان کا سب سے زیادہ یہ بنتا ہے کہ ان تعلیم پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے, اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. تو ایسی صورت میں پھر وہاں پہ اگر کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو ادھر وہ آدمی جس نے تزکیہ نفس کیا ہے اس اقتدار سے اپنے لیے ایک وسیلہ سمجھے گا, کمال تک پہنچے گا. جیسے کہ مولانا متقیان نے فرمایا, دیکھیے یہ عرض کر رہا ہوں, تزکیہ نفس کے ساتھ اقتدار مل جائے تو وہ اقتدار لوگوں کے لیے بھی نعمت ہے اور وہ بھی شکر کرتا ہے, لیکن اگر جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہو تو اس اقتدار کے ذریعے ظلم کیا کرتا ہے. مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حکومت جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو ہمارے سامنے تو ایک پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے, مگر یہ
حیثیت نہیں, مگر یہ نقطہ مجھے جی بتائیں,
مگر یہ کہ اس اقتدار کے ذریعے کسی مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکتا ہو تو ممکن گنجائش ہے کہ اس کو لے لیا جائے.
جی بالکل.
تو یہ ہے کہ جس نے یہ سمجھا کہ اقتدار کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات کو سمجھیں.
چلے ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ چونکہ بتایا گیا کہ ایک وقت ہوا ہے کہ آج کے دن کی دعا سنتے ہیں.
جی جی.
اور حافظان نور میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے آج کیا تیار کیا ہے.
بالکل.
اور کس حافظ قرآن سے انٹرویو لیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے مہمان خدا میں تزکیہ نفس کے حوالے سے. آئیے یہاں پہ آج کے دن کی دعا سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں, اور حافظان نور میں ہماری ٹیم کیا آمادہ کر کے آئی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں.
رمضان یا رمضان, رمضان یا رمضان, رمضان یا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں علی حیدر نوری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ہم اپنے تمام ناظرین کا ماہ رمضان سے مخصوص اس پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں, اور آپ تمام ناظرین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین, آج ہم خدمت میں آئے ہیں ایک ایسی محترمہ کی کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی حفظ قرآن کیا, اور بہت زیادہ انہوں نے محنت اور کاوش کی ہے. آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سب سے پہلے آپ اپنا مختصر طور پر تعارف فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیدہ فاطمہ رضوی ہوں, ہندوستان یوبی سے.
یہ خواہر, یہ حفظ قرآن کا جو شوق آپ کو پیدا ہوا, یہ کب اور کیسے پیدا ہوا؟
جی, یہ میں اسکول جانے سے پہلے 6 سال کے جب تھی تب مکتب القرآن میں پڑھتی تھی, ادھر چھوٹی چھوٹی سوروں کو یاد کرتے تھے, پھر اس کے بعد جب تھوڑی بڑے ہوئے تو دس سال سے ہوئے تب سوچا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں شروع کیا تھا اس کو پورا مکمل کریں اور حفظ قرآن مکمل شروع کیا دو سال کے اندر حفظ کر چکے ہیں جی
خانم چونکہ قرآن مجید انسان کی زندگی میں ایک نقش و اثر رکھتا ہے اور جی اثرات رکھتا ہے لہٰذا آپ کی زندگی پر اس حفظ قرآن کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے اور کس طرح سے ظاہر ہوئے اس پر تھوڑا پوچھنا ہے
جی حفظ قرآن کے اثرات تو بہت ہی ظاہر ہیں اثرات مادی بھی ہیں معنوی بھی ہیں اور اس دنیا میں بھی اثرات شامل حال ہیں اور اس دنیا بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگی اثرات تو بہت ہے برکات قرآن کی پوری زندگی میں بہت ہی زیادہ ہے اور حافظے پہ جو اثر ڈالتا ہے وہ بھی بہت ہے حافظے پہ بہت ہی اثر ڈالتا ہے اور قرآن ہدایت کا نور قلب کو نورانی کرتا ہے ہدایت کرتا ہے اس دنیا میں بہت ہی اثرات و برکات ہے قرآن حفظ قرآن کے
واقعی قرآن مجید کے بہت زیادہ برکات اور اثرات ہیں
جی
اور خان یہ مہینہ ماہ رمضان کا اس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے
جی
تو لہٰذا اس مہینے کے حوالے سے آپ ناظرین اور قارئین کو پیغام دینا چاہیں گے
جی ماہ رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے تو آیت قرآن بھی ہے کہ فقر و مات یسرا من القرآن کی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھنے کے ساتھ نوجوانوں سے یہ پیغام ہے کہ قرآن پہ غور و فکر بھی کریں اور ان کی آیتوں پر جتنا کر سکے اتنا عمل بھی کرے زیادہ سے زیادہ اور خداوند عالم سے توفیق چاہتے ہیں کہ ہم سب کو قرآنی آیتوں کی توفیق عنایت فرمائیں
خار اب آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمانے کی زحمت
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق اللہ العلی العظیم
خان بہت بہت شکریہ اب ہمارے سے اجازت محترم ناظرین واقعاً یہ ماہ مبارک ہے اور خداوند عالم نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی تلاوت کی طرف تشویق دلائیں ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی عظیم ہستی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ
ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے تہذیب نفس کے سلسلے میں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی قرآن کے ذریعے ہماری خواہر نے کتنے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، اور جو ہمارا موضوع ہے آج کا، جس کو ہم تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں، قرآن خود اس کے سلسلے میں کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صرف کامیابی اس انسان کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، اور اس کے علاوہ جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں بنایا وہ نقصان میں ہے اور ضرر کرنے والوں میں ہے. تو آئیے ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں. بشیر صاحب،
جی
آپ اس سلسلے میں
ایک اہم نقطہ ابھی جو دکھا رہے تھے، جی اس کلپ پہ، یعنی حافظ قرآن کی کلپ کے بعد،
جی
یہ اقتدار، جیسے ہمارے مولانا نے بھی یہاں پہ کہا کہ
جی
امام علی فرماتے ہیں کہ میں حکومت صرف اس لیے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ مظلوموں کی حمایت کروں.
بالکل.
تو آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظلوموں کی حمایت نہیں ہو رہی ہے، تو حتمن جو ہے تزکیہ نفس نہیں ہے.
یعنی اقتدار ان کے پاس ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے.
واقعاً اگر واقعی معنوں میں تزکیہ نفس ہوتا ہے تو حتمن جو ہے حمایت ہوتی مظلوموں کی.
بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو چلیے بنا کسی، میرے خیال سے
اب ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. جی، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے مولانا اس کے تزکیہ نفس کے سلسلے میں، تو اگر قرآن و سنت میں جو تزکیہ نفس کی تاکید ہے اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالے تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے.
جی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہ قرآن مجید میں بعثت انبیاء کے حوالے سے
جی
ہدف بتایا گیا، ایک آیت سورہ جمعہ کی میں نے عرض کر لی، حوالہ دے دیا، اور دوسرا یہ کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ خدا ان متعلق یہاں پر مومنین کے لیے خطاب فرما رہا ہے کہ تم پر احسان کر رہا ہے.
احسان کر رہا ہے، بالکل.
یعنی کہ کتنا مومن اور خدا کے درمیان تقرب کا رشتہ ہے، اور اس کو اجاگر کرتے ہوئے خدا متعال فرماتا ہے کہ تم پر ہم نے منت کی ہے کہ تمہارے درمیان میں رسول کو بھیجا کہ جس کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے.
بے شک، بالکل.
اور تمہیں تمہارا تزکیہ نفس کرتا، اور پھر تمہیں تعلیم کتاب دے دے وہ حکمت دیتا. تو یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی
آپ کی اجازت سے یہاں پہ ایک اہم نقطہ بھی ہے. جیسے سورہ جمعہ میں بھی آپ نے فرمایا تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
جی
اس میں بھی ایک خاص فلسفہ ہے
جی
کہ یُزَكِّيهِمْ پہلے آیا ہے اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت. اسی طرح آپ نے جو یہ جس آیت کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ تزکیہ کو، یعنی اگر کوئی علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پاک بنا دے.
البتہ ان دونوں آیات میں فرق ایک ہے کہ ایک آیت میں یُزَكِّيهِمْ پہلے ہے
جی،
اور اس آیت میں سورہ یہ جو لقد من اللہ علی المؤمنین ہے، اس میں جو ہے نا تزکیہ نفس پہلے ہے
جی.
یتلو علیہم آیات ہی وہ یُزَكِّيهِمْ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے اس طرح دونوں آیت کے درمیان، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں لازم و ملزوم
ہیں.
تزکیہ نفس بھی لازم ہے تعلیم کتاب کے لیے،
یعنی اگر انسان کا نفس پاک نہ ہو وہ علم بھی حاصل کر لے تو وہ علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا.
یہ کہتے ہیں نا کہ علم کے لیے ایک ظرف ہونا چاہیے، تو اس ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے.
بالکل بالکل.
تو وہ تزکیہ اور تہذیب نفس ہی ہو.
بالکل جی، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ یعنی تزکیہ نہیں ہو تو علم بھی اس کے لیے وبال جان ہے.
وبال جان، بے شک.
یا عرفان کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ ایک حجاب نورانی ہے.
جی بالکل.
جانتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں، تحقیق، ریسرچ، یہ ساری ایجادات، یہ سب چیزیں، لیکن اصل مقصد تخلیق تک نہیں پہنچ سکا.
بے شک، بالکل.
جیسے کہ روایت میں آئے نا رحم اللہ من اين وفي اين والى اين.
بالکل،
بے شک. اس پر خدا رحم فرمائے. دیکھیے یہ بھی دعا میں ظاہر ہے کہ میں آ جانا چاہیے انشاءاللہ، جو آپ کے پروگرام ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ دعا بھی شامل ہوگی، لیکن ہمارے موضوع سے نہیں ہے یہ ریلیٹڈ زیادہ. تو ایک اشارہ کر دیتے ہیں کہ معصوم کی دعا میں اور ہماری دعا میں فرق ہے. ہماری دعا میں انتظار اور امید رکھتے ہیں کہ پروردگار قبول فرمائے گا. قبول فرماتا ہے، لیکن کبھی ذخیرہ ہو جاتی ہے،
بے شک،
اور کبھی نقدن مل جاتی ہے، رد نہیں ہوتی. لیکن معصوم کی دعا میں توقع اور انتظار نہیں ہے، وہ قبول ہی ہو جاتی ہے. تو جب معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ، حتمن اور یقیناً اس پر خدا رحم فرما رہا ہے، معصوم کی دعا قبول ہی قبول ہو جاتی ہے. بس اس آدمی کے لیے جو تین سوالات کے بارے میں سوچتا ہو،
بے شک،
من آئینہ کہاں سے آیا، فی آئینہ کہاں پر ہے، وہ الی آئینہ اور کہاں جا رہا ہے، کہاں اس کو جانا ہے، یعنی جو انا للہ و انا الیہ راجعون کو سمجھے گا، خدا ان متعال اس پر رحم فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، بس جو آدمی اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر وہ اسے فرق نہیں پڑتا ہے کی اقتدار مل جائے تو بھی انسانیت کے مطابق ہے, اس کی انسانیت باقی ہے, انبیاء کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں حرکت کر رہا ہے, اس کے لیے اقتدار سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں انشاءاللہ اس کا جو میں نے ایک مولا متقین کے حوالے سے اشارہ کیا تھا نہج البلاغہ کے کلام میں سے ایک جملہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ فرماتے ہیں لو اعطیت اقالیم السبعہ علی ما فی افلاکہا, کہ جو یعنی مجھے اگر یہ ساتوں بر اعظم کی
جی بالکل
اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے
بالکل
وہ ان تمام کی حکومت مجھے مل جائے دی جائے
جی
اور اس کے بدلے میں میں چونٹی کے اوپر بھی ظلم کروں ما فعلتو تو میں ایسا نہیں کروں گا
جی بالکل.
تو تزکیہ نفس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ساری کائنات بھی مل جائے
جی بالکل
تو بھی وہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر تربیت نہیں ہوئی ہو تو پھر ایسی صورت میں تزکیہ نہیں ہوا ہو تو اقتدار سے سوء استفادہ کرتا ہے. میں نے ابھی فلسطین کی بات کر لی تھی, تمام کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں بحرین میں, یمن میں جو اپنے حقوق کے لیے, فطری شہری حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے.
ہاں بالکل, انسانی اقدار کے لیے جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی کچھ جلسوں میں کہ انسانی اقدار کے لیے وہاں پہ لڑ رہے ہیں وہ, تو ان پہ بھی کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم کی یعنی ابتدا یہیں سے میرے خیال سے ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کے پاس
اپنے نفس کی وہ اصلاح نہیں کر پاتا ہے بے شک. اور جیسے آپ نے ابھی ایجادات کے لیے کہا ہے کہ جو ایجادات ہوتی ہیں اگر تزکیہ نہ ہو علم کی مدد سے, خاص طور پر بہترین مثال یہ ایٹمی ہتھیار ہے.
بالکل بالکل,
یہ ایٹمی ہتھیار جو آج ان کا یعنی سوء استعمال, سوء استفادہ ان سے ہو رہا ہے, یعنی مظلوموں کی جو ہے مثلا ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے مظلوموں کے اوپر, اسی لیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے, اور نہ اس کے ذریعے ہم انسان کی خدمت کر سکتے ہیں.
خدمت کر سکتے تھے بالکل اسی ایٹم کے ذریعے سے. جیسے اگر آج کل کے استعماری یہ حکومتیں یا استعماری افراد جو ہے وہ عالمی پیمانے پہ اپنی حکومت جمانا چاہتے ہیں ظلم کے ذریعے سے, تو یہی ہے درواقع جو معارف اسلامی ہیں, معارف اہل بیت علیہم السلام ہیں, انبیاء کی تعلیمات ہیں, ان سے دور ہے اور کچھ نہیں. تو آپ مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے, ہم ڈاکٹری سلام مشورہ کے حوالے سے آئے دن ایک ایک کلپ دکھاتے ہیں ناظرین کو, تو ان سے بھی آگاہ کرتے ہوں. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے تزکیہ نفس پہ کہ کس طرح سے انسان تہذیب نفس کرے, وغیرہ انسان کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے اور جو بھی چیز ہو اس کے پاس وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتی. تو آئیے یہاں پہ ڈاکٹری صلاح مشورے کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک کلپ تیار کی ہے, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو مائیگرین کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور اس میں روزے سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے. مائیگرین ایک ایسی بیماری ہے جو سر کے درد کو, آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں, کبھی سیدھے طرف ہوتی ہے کبھی بائیں طرف ہوتی ہے. اور مائیگرین میں جو ہے کئی چیزیں اس کی باعث ہوتی ہیں, ایک تو غذائیں ہیں, دوسرے جو ہے ٹینشنز وغیرہ ہیں, جو ہے روحی اور روانی روحی قسم کی بیماریاں, جیسے کوئی گھر میں کوئی کچھ اپسیٹ ہو جائیں یا کچھ وہ ہو جائے فیملی میں, یا کوئی چیز یا کوئی ٹینشنز وغیرہ ایجاد ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے یہ بیماری کا جو ہے شدت بڑھ جاتی ہے. تو بہت اس میں سر کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدھے سر میں ہوتا, بعض وقت کے اتنا شدید کہ اس میں جو ہے الٹیاں خے وغیرہ بھی شروع ہو جاتی, وامٹنگس وغیرہ بھی ہوتی ہیں, اور وہ انسان چاہتا ہے کہ بس دو تین دن تک اس کا لگاتار وہ ہے, اس کے اثرات رہتے ہیں. تو اندھیرا یا کمرہ یا تاریکی میں یا سر کو باندھ کے وہ ریسٹ لینے سے وہ درد اور پین کلرس ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے جیسے کیا بولتے ہیں آرام بخش دوائیں, جیسے مائلڈ اینٹی ڈپریسو دوائیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے سے, جیسے ویلیم ہے یا نارٹریپٹیلین ہے, یہ دوائیں کھانے سے, اور مسکن یعنی درد کو کم کرنے والے جیسے ڈائکلوفناک ہے یا والٹائرن ہے یا بروفین ہے, اس کے ساتھ ایک آرام بخش یعنی ڈائزپام یا ویلیم ہے یا نارٹریپٹیلین ہے, یہ قسم کی دوائیں سے آرام ملتا ہے. مائیگرین غذاؤں وغیرہ میں جیسے کافی زیادہ پینے والے, چاکلیٹ زیادہ کھانے والے, اور دوسری قسم کی غذائیں، جیسے بعض غذاؤں میں جو ہے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اس سے یہ مائگرین جو ہے اور زیادہ ایگریویٹ یعنی اور شدت پیدا کرتا ہے. تو وہ خود وہ انسان کو جس کو مائگرین ہوتا ہے وہ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ کس چیز سے ان کو زیادہ ہے، کون سی غذاؤں سے ہو رہا، تو اس چیز کا ان کو پرہیز کرنا چاہیے. ورنہ یہ مائگرین ایسی چیز ہے کہ وہ عمر بھر رہتی ہے. اگر ٹینشنز وغیرہ اور فشار روحی وغیرہ کم ہو تو یہ بیماری شدت جو ہے کم ہوتی ہے، بہت کم اس کے اٹیکس ہوتے ہیں. باقی چیزیں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، فی الوقت خدا حافظ.
جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا، آپ کو پھر سے ایک مرتبہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. تو آئیے بنا کسی تمہید کے ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی کفایت صاحب، اگر کوئی اور سوال آپ کی خدمت میں ہے تو.
جی بالکل، بہت ایک اہم سوال ہے قبلہ، آپ کی اجازت سے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے تربیت نفس، اصلاح نفس، تو یعنی ہم اگر اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ تربیت کہاں سے شروع ہوگی، آغاز کہاں سے کی؟
سٹارٹنگ اس کی
بالکل صحیح. دیکھیے کہ سب سے پہلا قدم جو ہوگا تزکیہ نفس کے اعتبار سے، خود نفس کی معرفت ہونی چاہیے آدمی کو. جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ تزکیہ نہیں کر پائے گا کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے.
جی جی بالکل.
لہٰذا یہی تو خداوند متعال کی معرفت کا بھی زینہ یہ ہے.
بے شک،
جیسا کہ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی کتنی دلیل ہے، توحید ہے، یہ نشانی ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچانے گا. تو جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہ تربیت بھی کر سکے گا.
بے شک.
جو اپنے نفس سے اپنے آپ سے غافل ہوگا،
جی،
یا دوسرے لفظ میں جو اپنی قدر خود نہیں کرتا ہے،
بالکل بالکل،
وہ کیسے پہچانے گا؟ ایک حدیث یہاں پر امام علیہ السلام سے، غالباً امام ہادی علیہ السلام سے ہے کہ من ہانت علیہ نفسہ فلا تأمن شرہ، کہ جو اپنے نفس کی خود قدر نہیں کرتا ہے، اپنی توہین خود کرتا ہے، تو تم اس کی برائی سے بچ جانا، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا اس سے. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے بھی افراد مل جاتے ہیں جو غصے میں آ جاتے ہیں کسی کام کے نہ ہونے پر، یا تھوڑی سی جو ناگواری پیش آ جاتی ہے، یا کوئی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں امور میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو بعض ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی آپ دیکھیں اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں، اپنے اوپر کوسنے لگتے ہیں اور اپنے اوپر جو ہے باتیں سنانے لگتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے.
بے شک.
جیسے کہ فرمایا نا،
جی، یا مثلا ہم اکثر جو انسانوں میں دیکھتے ہیں ہم کے خطا کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی شان کو نہیں پہچانتے.
بالکل.
کہ ہم کتنی عظیم خلقت ہیں خداوند عالم کی، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے شایان شان ہے بھی یا نہیں ہے.
جی بالکل، بجا جملہ ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں کرتا ہے، اپنی شان نہیں پہچانتا، اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہے، تو پھر جو نا قدم نہیں رکھ سکتا تزکیہ نفس کے اعتبار سے. اور ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ اس وادی میں جب غفلت کرتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو جا کر اگر آپ ان سے کہہ دیں، جو ایسا کہ آج کل کے معاشرے میں ایسے جوان بھی آپ کو نظر آئے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے کہیں گے تھوڑی سی نصیحت کی بات کر لیں تو چھوڑیے، یعنی وہ اس حد تک جو نا پستی کی طرف گیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کو سمجھتا ہے. بعض نادم ہوتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں، کچھ جانتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ خواہش نفس کا اسیر اور غلام ہو گیا، اس وجہ سے نہیں باز آتا ہے.
جی بالکل.
لیکن اس کی بھی ابتدا یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا.
بے شک.
تو ابتدا میں جو غفلت کی ہے وہ سبب بن رہا ہے کہ بعد میں قابو نہیں کر پا رہا. لیکن بعض شروع سے ہی غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہیں کیا، اپنی حقیقت، ان کی حقیقت کیا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ اتزم انک جرم صغیر وفیک انت عالم کبیر، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوٹے سا جسم رکھتے ہو، نہیں، تم تو ایک بہت بڑا جو نا ایک کائنات، تم بہت بڑی ایک کائنات کی حیثیت رکھتے ہو،
ایک بڑی کائنات تمہارے اندر
سما دی ہے، لہذا کائنات سما دی ہے، تو اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو وہ اپنے تزکیہ نفس بھی کر لے گا. اسی اور اس میں سے سب سے پہلے جب اپنی طرف متوجہ کرے گا تو اس کی شان، تو اس کو اپنی شان، اس کو اپنی حیثیت، اس کو اپنی عزت نظر آ جائے گی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض میں کیا تھا نا کہ انسان روئے زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، تو عزت میں، کمال میں، ان چیزوں میں، جیسا کہ اس طرح سے لے لیجئے، تو اس کو اپنی عزت بھی نظر آ جائے گی. اور شریعت نے بھی، اسلام نے بھی، قرآن نے بھی، اور پھر آئمہ معصوم علیہ السلام نے بھی اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم اپنی عزت نفس کو باقی رکھو،
بے شک
اسے جو نا پست کاموں سے جو نا ذلیل نہیں کرو.
یعنی سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے،
جی جی بالکل، تاکہ تزکیہ نفس ہو سکے. تو مولانا آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے، یہاں ہمارے پاس وقت کی گنجائش بالکل نہیں.
بالکل،
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ کس طرح ہمیں تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کل اسی موضوع پہ دوبارہ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.